جن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
شمالی وزیرستان میں ہونے والی جھڑپ میں 19 مشتبہ دہشت گرد اور سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغانستان کے دارالحکومت کابل اور صوبہ کنڑ میں خود کش بم حملے، لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی بیشتر مؤثر رہی، تاہم تشدد کے کچھ واقعات ہوئے، اور صنعاء میں عہدیداروں اور وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز یمن میں ایرانی حمایت والی شیعہ فورسز سے برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد نے شمال مشرق میں ایک پر ہجوم مارکیٹ میں فضائی حملہ کیا، جس سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ہفتے کے روز ایران کے پارلیمانی انتخابات سے ظاہر ہوا ہے کہ اصلاح اور اعتدال پسند صدر حسن روحانی کے لیے ان کے سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں کم از کم 19 مشتبہ دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ISPR کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھڑپ افغان سرحد کے قریب فرار ہونے والے دہشت گردوں کو فوج کی جانب سے اپنے گھیرے میں لیے جانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ہفتے کو ہونے والی ایک جھڑپ میں 19 مشتبہ دہشت گرد ہلاک اور 4 سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک افغان سرحد کے قریب واقع شوال میں فوجی کارروائیوں سے فرار ہونے والے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کے نرغے میں آنے پر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں جانب سے فائرنگ کے شدید تبادلے کے نتیجے میں 19 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ فورسز کے ایک افسر سمیت 4 اہلکار بھی جان کی بازی ہار گئے۔ قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والی کارروائیوں اور ان میں ہوئے جانی نقصان کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ فوج نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عزب کے عنوان سے بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں حکام کے مطابق اب تک 3,400 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس میں فورسز کے بھی 450 سے زائد اہلکار مارے جا چکے ہیں، لیکن ملک کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ رواں ہفتے ہی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ضرب عزم کا آخری مرحلہ شروع کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں افغان سرحد سے ملحق جنگلات سے ڈھکے علاقے شوال کو دہشت گردوں سے واگزار کرنا بھی شامل ہے۔ حکام کے بقول شوال میں فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں اور اس دشوار گزار علاقے میں شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو ختم کرنے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں 2 علیحدہ خود کش حملوں میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک حملہ آور آج دارالحکومت کابل میں وزارت دفاع کے قریب ہوا، جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے قبل مشرقی افغانستان میں ہونے والے خود کش حملے میں 13 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل اور مشرقی صوبہ کنڑ میں خود کش بم دھماکوں میں لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پہلا خود کش بم حملہ صوبہ کنڑ میں ہوا، جبکہ اس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور خود کش حملہ دارالحکومت کابل میں ہوا۔ افغان حکام کے مطابق کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب خود کش حملہور نے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغان وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا کہ اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ کابل پولیس نے ہلاکتوں کی تعداد 9 بتائی۔ ادھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ایک بیان میں تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن مذاکرات اور افغانوں کے خلاف تشدد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ بظاہر ان کا اشارہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مجوزہ مذاکرات کی طرف تھا، جو آئندہ ماہ اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کی صبح افغان صوبے کنڑ میں ہونے والے خود کش بم دھماکے کا ہدف ایک مقامی قبائلی رہنما تھے۔ حکام کے مطابق اسد آباد میں موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے سرکاری دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس میں مقامی قبائلی رہنما حاجی خان جان بھی ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حاجی خان جان طالبان کے بڑے ناقدین میں سے تھے اور گزشتہ برس وہ ضلع میں عسکریت پسندوں کے خلاف کئی کاروائیوں میں بھی شریک رہے، جبکہ اس حملے میں زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں جو قریب ہی واقع پارک میں کھیل رہے تھے۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں طالبان کے علاوہ داعش کے شدت پسندوں نے بھی اپنے قدم جمانا شروع کیے ہیں اور ان دونوں گروپوں کے درمیان بھی مسلح تصادم کی خبریں آئے روز منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ طالبان نے گزشتہ برس کے اواخر سے اپنی پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کر رکھا ہے، لیکن یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت رونما ہوا جب افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست بات چیت کے عمل کی بحالی کے سلسلے میں حوصلہ افزا پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ رواما افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل چار ملکی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں متوقع ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے امریکہ اور روس کے درمیان شام میں جاری جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ اصولی موقف رہا ہے کہ شام کی سرحدوں اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کیا جائے اور غیر جانبداری برقرار رکھی جائے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے شام میں جنگی کارروائیوں کو روکنے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس تنازع میں اپنے غیر جانبدار موقف پر قائم ہے۔ امریکہ اور روس نے رواں ہفتے شام میں مخاصمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا، جس پر شامی حکومت اور حزب مخالف نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ معاہدہ ہفتے سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے معاملے پر وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، جو کہ اس ملک کی جغرافیائی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتے ہوئے غیر جانبداری پر مبنی ہے۔ تاہم بیان کے مطابق پاکستان کو شام میں انسانی بحران پر بدستور تشویش ہے اور وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس بارے میں بشمول پناہ گزینوں کے مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے ملک کی طرف سے شام کے معاملے پر بین الاقوامی معاون گروپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ تقریباً 5 سال سے شام میں صدر بشار الاسد کے مخالفین نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں اور ملک میں خانہ جنگی جاری ہے، جس کی وجہ سے اب تک 2.5 لاکھ افراد ہلاک اور ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بے گھر اور پڑوسی ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سن 2014 میں شدت پسند گروپ داعش نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق کے علاوہ شام کے ایک وسیع رقبے پر قبضہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، جس سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ممالک کے ساتھ ساتھ روس نے بھی یہاں اپنی فضائی کارروائیاں شروع کیں۔ جنگ بندی معاہدے کے اطلاق کے باوجود ہفتے کو تشدد کے چند واقعات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ حما میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 2 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ ترک سرحد کے قریب باغیوں اور سرکاری فورسز میں جھڑپ کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ اس معاہدے کا اطلاق شام کے تنازع کے تمام فریقین پر ہوگا، لیکن اس میں داعش اور القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنانے کی ممانعت نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
شام میں ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی جنگ بندی زیادہ تر قائم ہے، لیکن تشدد کے بعض واقعات ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ابھی تک کسی نے حما صوبے میں کار بم دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، جس میں 2 سپاہی مارے گئے تھے۔ یہ تازہ ترین تشدد اس کے 1 روز بعد ہوا جب اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے شامی حکومت اور روس پر بمباری جاری رکھنے کے لیے نکتہ چینی کی، اور انہوں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، جیسا کہ جنگ بندی کے اس معاہدے میں اتفاق کیا گیا ہے جو جمعے کے روز سے نافذ ہوا ہے۔ سفیر سمنتھا پاور نے کہا،
Many of the towns being hit by Syrian and Russian bombers are towns like Daraya, a suburb of Damascus that is being pummeled up to this very day, a town that is not helping.
شام اور روس کے بمبار بہت سے شہروں اور قصبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جن میں دارایا جیسے قصبے بھی شامل ہیں، جو کہ دمشق کا مضافاتی علاقہ ہے اور جو آج تک بھی مسلسل ہدف بن رہا ہے۔ اس پر نہ تو اسلامک اسٹیٹ کا قبضہ ہے اور نہ ہی النصرہ فرنٹ کا کنٹرول۔ ایسے میں جب کہ جنگ بندی نافذ العمل ہونے والی ہو اور آپ جنگ بند کرنے والے ہوں، تو اس جنگ بندی کے بارے میں آپ کا سنجیدہ اور مخلص ہونا مشکل نظر آتا ہے. یہ تھی اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر. ادھر شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور روس کی کوششوں سے ہونے والی عارضی جنگ بندی قائم رہتی ہے اور انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل بھی جاری رہتی ہے تو وہ آئندہ ماہ شام کی امن بات چیت دوبارہ شروع کرائیں گے. ایلچی اسٹافان ڈی مسٹورر نے کہا,
I plan to reconvene here in Geneva the suspended Geneva intra-Syrian talks on Monday the 7th of March.
میرا ارادہ ہے کہ پیر 7 مارچ کو یہاں جنیوا میں بین الشامی بات چیت اس مفروضے پر دوبارہ شروع کراؤں کہ اس کے برخلاف کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ جواز موجود نہیں ہے. یہ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی. جمعے کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا تھا کہ جنگ بندی کی کامیابی کا جزوی طور سے اس بات پر انحصار ہے کہ امریکی قیادت والا اتحاد زمینی کارروائیوں کے لیے تیاری کے واسطے کسی قسم کے پلان بی کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرے. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ معاہدے کو برقرار رکھنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے گا. اس معاہدے کا اطلاق اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے النصرہ فرنٹ دہشت گرد گروپ پر نہیں ہوتا. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ہفتے کے روز ووٹرز یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ڈیموکریٹ امیدوار کو چاہتے ہیں کہ وہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں پارٹی کی نمائندگی کرے. اس بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ کے حصول کے 2 امیدواروں بارنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن نے جمعے کے روز ساؤتھ کیرولائنا کے ووٹروں سے آخری لمحوں کی اپیلیں کی. کلنٹن نے, جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ ہفتے کے روز کا مقابلہ جیت جائیں گے, ملک کو متحد کرنے کے لیے اپنے نظریے کے بارے میں بات کی, جبکہ سینڈرز نے ریپبلکن پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدف بنایا. ان کا کہنا تھا,
It is very easy to get votes by scapegoating minorities. It's a very easy thing to do. Right now, we're seeing it on the Republican side. We're seeing Donald Trump telling us that we're supposed to think that all the people from Mexico came into this country are rapists or criminals or drug dealers. All of you know that that is nonsense, and we're not going to succumb to that type of bigotry.
یہ بہت آسان کام ہے اور اس وقت ہم ریپبلکن پارٹی میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میکسیکو سے اس ملک میں آنے والے تمام لوگ عورتوں پر مجرمانہ حملے کرنے والے ہیں, مجرم ہیں اور منشیات کے کاروباری ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ احمقانہ بات ہے اور ہم اس منافقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. ٹرمپ پر سینڈرز کا یہ حملہ اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ہوا ہے جب ریپبلکن پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کی دوڑ میں سب سے آگے جانے والے اس امیدوار نے نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی کی اپنی امیدواری کے لیے اچانک توثیق اور حمایت حاصل کی, جو خود بھی چند ہفتے پہلے ہی اس دوڑ سے الگ ہوئے ہیں. یہ توثیق ٹرمپ کے لیے بر وقت تھی تاکہ میڈیا کی توجہ جمعرات کے صدارتی مباحثے سے ہٹائی جا سکے, جہاں وہ اپنے 2 بڑے حریفوں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے حملوں کا مسلسل نشانہ بنے تھے. ٹرمپ کو ان میں سے زیادہ تر ریاستوں میں برتری حاصل ہے جو منگل کو, جو سپر ٹیوزڈے کہلاتا ہے, ووٹ دیں گی, جہاں نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ مندوبین کی کوئی نصف تعداد موجود ہوگی. خمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
بھارت نے پاکستان کو بنگلہ دیش میں کھیلے جانے والے ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں شکست دی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات ناصر محمود کی زبانی.
بھارت نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں روایتی حریف پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. ہفتے کو بنگلہ دیش میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی, جس کی پوری ٹیم 18 اوورز میں 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت نے مقررہ ہدف 16 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. اس میچ کا شائقین کرکٹ کو بے صبری سے انتظار تھا اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں بڑی بڑی اسکرینز لگا کر میچ دکھانے کا انتظام کیا گیا تھا, لیکن پاکستانی بلے بازوں کی انتہائی ناقص کارکردگی سے شائقین خاصے مایوس ہوئے और इब्तदाई बल्लेबाज मोहम्मद हफीज 4 और शकील खान 7 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज अहमद वो वाहिद बल्लेबाज थे जो 25 रन के साथ नुमाया रहे। भारत की तरफ से पांड्या ने 3, जडेजा ने 2, नेहरा, बोमरा और युवराज ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में भारतीय बल्लेबाज जब मैदान में उतरे तो पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आमिर ने उन्हें आड़े हाथों लिया और पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी रायना थे जो सिर्फ 1 रन बना सके। विराट कोहली और युवराज ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए टीम के लिए हदफ का हसूल आसान बनाया। कोहली जब 49 रन बनाकर आउट हुए तो भारत को फतह के लिए सिर्फ 8 रन दरकार थे, लेकिन अगले आने वाले बल्लेबाज पांड्या आते ही कैच आउट हो गए। तहम भारत ने 16वें ओवर में यह हदफ हासिल करके मैच अपने नाम कर लिया। युवराज सिंह 17 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 रन के साथ नॉट आउट रहे। विराट कोहली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने 3 और मोहम्मद सनी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अब अपना अगला मैच पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खेलेगा, जबकि भारत यकुम मार्च को श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इस मरतबा एशिया कप में खेल की नौयत को तब्दील किया गया है और अब ये 50 ओवर्स की बजाय 20 ओवर्स की T20 तर्ज पर खेला जा रहा है। T20 की आलमी दर्जाबंदी में भारत सरे फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान 6 नंबर पर है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
आबादियात के माहिरीन का कहना है कि एशिया आबादी से मुतालिक आदाद शुमार के हवाले से अपनी हालिया तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली का मुशाहिदा करने वाला है, जहां 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की तादाद 30 करोड़ से बढ़कर 2050 में तकरीबन 1 अरब तक पहुंच जाएगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के रॉन कॉर्बिन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन इलाकों की हुकूमतों को आबादी के तनासुब में तेजी से आने वाली इस तब्दीली से निमटने के लिए तिब्बी देखभाल से लेकर रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन स्कीमों तक की पॉलिसियों में तब्दीलियों पर मजबूर होना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात के साथ शहनाज नफीस।
बैंकॉक के एक सरकारी अस्पताल के दाखिलों के वार्ड में मोमर मरीज पहियों वाले स्ट्रेचरों पर लेटे अपने दाखिले और इलाज का इंतजार कर रहे हैं। ये अस्पताल की रोजमर्रा जिंदगी का एक मामूल है और ये सूरत हाल इस पहलू को उजागर करती है कि थाईलैंड को उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती हुई तादाद की वजह से तिबी जरूरतों और समाजी चैलेंजेस का सामने होने वाला है। थाईलैंड की 6,70,00,000 आबादी की 10% से ज्यादा तादाद 65 साल या इससे ज्यादा उम्रों की है। आलमी बैंक का तखमीना है कि 2040 तक इस मुल्क में 65 साल से ज्यादा अफराद की गिनती 1,70,00,000 हो जाएगी, जो वहां की कुल आबादी का 1/4 से ज्यादा है। सरकारी शोबे में कायम एक थिंक टैंक नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल पोरा मिटी विमोलसेरी का कहना है कि थाईलैंड की उम्र रसीदा आबादी एक पॉलिसी चैलेंज है जिससे निमटने की जरूरत है।
कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्री वी आर एजिंग वेरी फास्ट।
वो कह रहे हैं कि दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ बूढ़े अफराद की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर जिन मुल्कों के साथ कई मुशाबहतें मौजूद हैं जिन्हें इससे कबल उम्र रसीदगी के मसले की सूरत हाल का तज़िया हो चुका है, हम थाईलैंड में बहुत तेजी से तब्दीली होती हुई देखेंगे और मौजूदा सूरत हाल में, जबकि हमारा मुल्क ज्यादा आमदनी वाला मुल्क नहीं है और हम अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। चीन को भी तेजी से बढ़ती हुई मोमर आबादी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जापान में खबरों के मुताबिक तकरीबन 30% आबादी की उम्रें पहले ही 60 साल से ज्यादा है। हांगकांग, ताइवान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर को भी आबादी में तब्दीली के इन्हीं रुझानात का सामना है। आलमी बैंक के एक साबिक माहिर मुआशियात किरिदा बाओ बिचित्र, जो अब प्राइवेट शोबे के एक थिंक टैंक थाईलैंड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि कई मुल्कों के लिए इसका एक नतीजा मजदूरों की तादाद में तेजी से कमी की शक्ल में बरामद होगा।
सो इन मेनी कंट्रीज इन ईस्ट एशिया, यू नो, एज दीज कंट्रीज एज, देयर लेबर फोर्स फॉल्स, फॉर एग्जांपल इन थाईलैंड
اس لیے مشرقی ایشیا کے بہت سے ملکوں میں جیسے جیسے ان ملکوں میں بڑی عمروں کے افراد کی تعداد بڑھے گی کارکن افراد کی تعداد گھٹ جائے گی. تھائی لینڈ میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2010 اور 2040 کے درمیان لیبر فورس میں 10% سے بھی زیادہ کمی آئے گی. کوریا میں یہ کمی 15% سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے 15 سے 65 سال کی عمروں کے اس گروپ کی تعداد گھٹ جائے گی. یہ الفاظ تھے کیریدا باؤ پہ چتری کے. ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک فار ہیلپ اینڈ انٹرنیشنل کے ریجنل ڈائریکٹر ایڈوارڈو کلائن کا کہنا ہے کہ عمر کے لحاظ سے آبادی کے تناسب میں تبدیلی کا علاقائی معاشروں پر گہرا اثر ہوگا.
This demographic change is changing radically the shape of our societies. So,
آبادی کے تناسب میں یہ تبدیلی ہمارے معاشرے کو یکسر بدل رہی ہے. اس لیے یہ غالباً آبادی کے تناسب میں سب سے زیادہ تیزی سے ہونے والی ایک ایسی تبدیلی ہے جو انسانی تاریخ میں واقع ہوئی ہے. اب یہ سماجی اور معاشی منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بڑی سطح کی معیشت میں گھر اور خاندان سے متعلقہ امور میں، انفرادی طرز عمل میں اور تعلیمی نظاموں میں بھی. کلین کا کہنا ہے کہ ویتنام پر اقوام متحدہ کے ایک مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2030 تک قومی سطح پر پینشن کے تمام فنڈز کلی طور پر ختم ہو جائیں گے. چین میں حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد کی 90% دیکھ بھال گھر پر ہو، 7% کمیونٹی کی سطح پر اور صرف 3% افراد کو ریٹائرمنٹ ہومز میں بھیجا جائے. کیریدا کا کہنا ہے کہ پالیسیوں کی جن تبدیلیوں کے نفاذ کی ضرورت ہے اس میں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی شرح بڑھانا، مزدوروں میں خواتین کی شرح میں اضافہ کرنا، کام کرنے کی عمر کی حد بڑھانا اور ملک میں زیادہ تارکین وطن کو داخلے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اقتصادی ڈھانچے کی تعمیر نو کرنا شامل ہے تاکہ آنے والے برسوں کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلپائن، کیمبوڈیا اور لاؤس میں ابھی تک نسبتاً نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے اور وہاں آبادی کے تناسب میں رد و بدل کا ابھی صرف آغاز ہی ہوا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
بالی ووڈ کے نسبتاً کم تعلیم یافتہ فنکار، تفصیلات فکر و فن میں.
بم بم بولے مستی میں ڈولے، بم بم بولے مستی میں تو ڈول رہے.
عجیب اتفاق ہے کہ دنیا بھر میں اپنی چمک بکھیرنے والے بالی ووڈ فنکاروں میں سے بیشتر کم تعلیم یافتہ ہیں. جیسے عامر خان صرف 12ویں پاس ہیں، یعنی وہ گریجویٹ بھی نہیں، حالانکہ فلمی دنیا انہیں اپنے کام کے حوالے سے مسٹر پرفیکٹ تسلیم کرتی ہے.
پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا، ایسا کام کرے گا، مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہاں.
میرا چین بہن سے بوجھڑا ظالم نگر ہٹا لے، برباد ہو رہے ہیں جی، برباد ہو رہے ہیں جی تیرے اپنے شہر والے. میرا چین بہن سے بوجھڑا ظالم نگر ہٹا لے.
سابق ملکہ حسن ایشوریا رائے بچن خوبصورتی اور اداکاری اور ماڈلنگ کی دنیا میں تو کامیاب رہی مگر زوالوجی میں ڈگری لینے میں ناکام رہی، یہاں تک کہ انہیں کالج چھوڑنا پڑا.
جلدی چلو
ان گلیوں کو ان راستوں
कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि तालीमी मैदान में वो सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी और फिर बॉलीवुड के मैदान में कूद पड़ी।
बचना ए हसीनो,
करिश्मा के कजन रणबीर कपूर भी स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज का मुंह देखने के बजाय न्यूयॉर्क में अदाकारी की तालीम हासिल करने चले गए और वापस आकर फिल्मों में मसरूफ हो गए। सलमान खान जो दुनिया भर में अपनी शोहरत रखते हैं, वो तालीमी मैदान में इंटरमीडिएट से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने ग्वालियर और मुंबई के स्कूलों से तालीम हासिल की, लेकिन फिल्मों में अदाकारी के शौक ने उन्हें तालीमी मैदान में पूरी तरह दिल लगाने का मौका नहीं दिया। खिलाड़ी के नाम से शोहरत रखने वाले अक्षय कुमार भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो पढ़ाई से ज्यादा खेल में दिलचस्पी रखते थे। कॉलेज दरमियान ही में छोड़कर वो मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेने बैंकॉक चले गए। इसी आर्ट की बदौलत उन्हें फिल्मी करियर बनाने का भरपूर मौका मिला। अभिषेक बच्चन ने नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस से तालीम हासिल की, लेकिन वो ग्रेजुएशन मुकम्मल न कर सके। ये उन दिनों की बात है जब उनके वालिद अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL को शदीद माली खसारे का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अभिषेक को अपनी ग्रेजुएशन भी अधूरी छोड़नी पड़ी।
घर तेरा सलोनी, बादल की कॉलोनी, दिखला दे ठेंगा इन सब को जो उड़ना ना जाने।
इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
سامعین لائف ان امریکہ پروگرام کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو امریکہ میں واقع ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں ذہنی بیماری کے شکار یا ذہنی طور پر معذور اشخاص عام افراد کی طرح ایک نائٹ کلب میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے افراد جو شیزیوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، ابسیشن، ذہنی تناؤ یا پھر ڈپریشن کا شکار ہوں، اب اکثر اوقات گروپ ہاؤسز، اپنے والدین کے ساتھ یا پھر سڑکوں پر رہتے ہیں۔ وہ ہم ہی میں سے ہیں، مگر کبھی کبھار ہم انہیں بے چین اور عجیب سا پاتے ہیں اور کبھی کبھار ان سے ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد جو ذہنی بیماری کا شکار ہوں نہ صرف اپنی بیماری اور خوف سے لڑتے ہیں بلکہ دوسروں سے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک اذیتناک اور مضحکہ خیز صورتحال کا بھی شکار رہتے ہیں، اور باقی امریکیوں کی طرح انہیں اپنی بھرپور زندگی گزارنے کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ انہیں عام امریکیوں کی طرح اکٹھے ہونے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، موسیقی سے لطف اندوز ہونے یا ہنسنے ہنسانے کے مواقع میسر نہیں آتے، لیکن ایسے افراد کے لیے خوشیاں مہیا کرنے کی ایک جگہ امریکی ریاست الینوائے کے شہر لاک پورٹ میں موجود ہے۔ ہر بدھ اور ہفتے کی شب ایک انتہائی غیر معمولی دی روکسی نامی نائٹ کلب میں 60 سے زیادہ ذہنی بیماری کے شکار افراد اپنے دوستوں اور مدعو کیے گئے اشخاص کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزارتے ہیں۔ یہ لوگ ٹرینیٹی سروسز نامی ادارے کے زیر اہتمام چلنے والے گروپ ہومز میں رہتے ہیں۔ روکسی نائٹ کلب میں وہ ایک پرانی لکڑی کی بار میں بیٹھ کر اکٹھے سوڈا یا کافی پیتے ہیں، سنیکس کھاتے ہیں اور کیفے میں بچھی میزوں پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے بیس بال کے میچ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کلب میں میوزیکل گروپ کی پیش کردہ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور کبھی کبھار خود گٹار سنبھال کر کوئی دھن بجاتے ہیں۔ کچھ جوڑے آپس میں رومانوی باتیں بھی کرتے ہیں۔
سماجی بہبود کا کام کرنے والے کچھ کارکن اور کونسلرز بھی اس بار میں موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کا خوف دور کر سکیں اور بار پر ان کی خدمت کر سکیں، اور اگر یہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے تنازعات دور کریں۔ خصوصی افراد اور بیمار افراد کے لیے یہ بار گزشتہ 14-15 سال سے کام کر رہی ہے۔ دیگر ریاستوں میں ایسے افراد کے لیے کام کرنے والی سماجی بہبود کی ایجنسیاں اب اپنے اپنے علاقوں میں ایسی
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 11:30، بھارت پہ 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے امریکی فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حربی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان زکریا نفیس نے وائس آف امریکہ کو اپنے ایک پیغام میں کہا کہ جیٹ طیاروں کی فراہمی پر کسی ملک کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مجوزہ طور پر ملنے والے F-16 لڑاکا طیارے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بھی بارہا یہ کہا گیا ہے کہ F-16 طیاروں کی فراہمی اہداف کو درست نشانہ بنانے کی پاکستانی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیاروں کی فراہمی کسی دوسرے ملک کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی معاملہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے، نہ کہ مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی تمام کوششوں کو خوشائن قرار دیتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، اور دہشت گردی کے واقعات میں اس کے 60,000 افراد بشمول 5,000 سے زائد فوجی بھی اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان اندرون ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، اور ملک کے قبائلی علاقوں میں زمینی فوج کے علاوہ فضائیہ کی مدد سے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ادھر امریکہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا دفاع کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی اوباما انتظامیہ کی طرف سے F-16 طیاروں کی پاکستان کو مجوزہ فروخت کے دفاع کو سراہا ہے۔ رواں ماہ اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ مالیت کے 8 F-16 طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کا کہا تھا، اور امریکی کانگریس کے لیے اس سودے کی توثیق کے لیے 30 دن کا وقت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان 6ٹے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات 29 فروری کو واشنگٹن میں ہونے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیس سامنے آنے سے اس سال وہاں اس مرض سے متاثرہ بچوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پولیو کے واقعات میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ پچھلے سال 54 بچوں میں پولیو کی تصدیق ہوئی تھی، جو کہ اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 80% تک کم تعداد تھی۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے 2 بچوں میں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے رواں سال اس صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ ہنگو کے نواحی علاقے لختائی بانڈا میں قائم افغان مہاجرین کے کیمپ میں مقیم 7 ماہ کی بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ اسی روز پشاور کے علاقے حیدر کالونی اخن آباد سے 21 ماہ کے ایک بچے میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال اب تک پولیو وائرس سے متاثرہ 5 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں کراچی اور کوئٹہ سے کیسز بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا نے پولیو کے مرض پر قابو پانے کے لیے محکمہ صحت اور اقوام متحدہ کے ماہرین پر مشتمل ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جس کے فوکل پرسن محمد اکبر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پچھلے چند سالوں کی نسبت حالات اطمینان بخش ہے، لیکن نئے کیسز سامنے آنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔
ایک چیلنج ہے، ایک وریسم بات ہے ہمارے لیے، اور کوشش کر رہے ہیں، اور مائکرو لیول پر پروگرام ابھی جائے گا اس کے حوالے سے، اور مائکرو لیول پر مطلب پہ ہم جائیں گے کہ کہاں کہاں پہ گیپس ہیں ہمارے، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور انشاءاللہ آگے پروگرام میں نئے اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہمارے تین چار کیمپینز لو سیزن کے رہ گئے ہیں اس میں پھر ہم انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ.
پاکستان اور افغانستان دنیا کے دو واحد ممالک ہیں جہاں اس موذی وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دونوں ممالک کے مابین 2500 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور حکام یہ کہتے آئے ہیں کہ سرحد کے آر پار لوگوں کی بڑی تعداد کی نقل و حرکت کی نگرانی کو مؤثر بنا کر اس وائرس کو بھی منتقل ہونے سے روکا جا سکتا ہے. 2014 میں پاکستان میں 300 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے لیکن مربوط کوششوں کی وجہ سے گزشتہ سال صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی اور پورے ملک سے پولیو سے متاثرہ صرف 54 کیسز سامنے آئے تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
صومالیہ کے دارالحکومت میں دو طاقتور بم دھماکوں اور فائرنگ میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے. اس بارے میں مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی.
الشباب کے عسکریت پسندوں نے صومالیہ کے دارالحکومت میں ایک ہوٹل پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی کر دیے. عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی جبکہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ہوئے ایک ٹرک کو موگادیشو میں سائل ہوٹل کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر اڑا دیا گیا. ایک صومالی مصطفی جیلانی حملے سے متاثر ہوئے. وہ کہتے ہیں مجھے اچانک ایک شدید دھماکہ اپنی بلڈنگ کے قریب سنائی دیا. دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میری پشت سے خون بہ رہا تھا. یہ خوفناک منظر تھا. صومالیہ کی سیکیورٹی کے وزیر عبدالرزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے کے 5 اہلکار فوری طور پر ہلاک ہو گئے جو دھماکے کے وقت چیک پوائنٹ پر موجود تھے. سیکیورٹی کے وزیر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور محافظوں نے 3 عسکریت پسندوں کو ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دیا.
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے ارکان نے سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے وکیل جیانی انفینٹینو کو تنظیم کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی.
فیفا کے 9 منتخب صدر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف فٹ بال ایسوسی ایشن کی متاثر ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کر دیں گے. جمعے کے روز فیفا کی کانگریس نے سوئس ساکر ایگزیکٹو جیانی انفینٹینو کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنے مشن کے بارے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا
We enter now into a new era. It was today an important congress, an extraordinary congress.
ہم اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. آج ایک اہم کانگریس ہوئی، ایک غیر معمولی کانگریس جہاں بعض اصلاحات کی منظوری دی گئی، بعض عہد آفرین اصلاحات کی، اور جہاں ایک ایسے صدر کا انتخاب کیا گیا جو یقیناً ان تمام اصلاحات پر عمل درآمد کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ فیفا کی ساکھ اسی سطح پر واپس آ جائے جو اس کا صحیح مقام ہے. فی الوقت انفینٹینو کو فیفا کے بارے میں مختلف تنازعوں کا سامنا ہے جن میں درجنوں عہدیداروں کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں فوجداری چھان بین بھی شامل ہے.
پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم آئی او ایم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندر کے ذریعے لیبیا سے اٹلی کا پرخطر سفر کرنے والے زیر سہارا کے افریقیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تاہم تنظیم کا کہنا ہے کہ کشتیوں پر سوار ان پناہ گزینوں کے دم گھٹنے کا ایک نیا مہلک رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ. پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ لیبیا سے اٹلی سمگل کرنے والی کشتیوں پر پناہ گزینوں کا دم گھٹنے کا نیا رجحان زور پکڑ رہا ہے. یہ نئے واقعات اس وقت سامنے آئے جب چند روز پہلے 1000 سے زیادہ سمندر کے پانیوں میں پھنسے بے یاروں مددگار پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی کی 2 مختلف بندرگاہوں پر لایا گیا. آئی او ایم کے ترجمان اتائی وریری کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں کی جانب سے ساحلوں پر لائے جانے والے پناہ گزینوں میں 5 لاشیں بھی موجود تھیں. ان میں زیری سہارا سے تعلق رکھنے والی 3 عورتیں اور 2 مرد شامل تھے۔ بظاہر ان کی اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ عطائی وریری کا کہنا تھا، جن کشتیوں پر ان لوگوں کو لایا گیا ان میں گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ سوار تھے، اس لیے ویسے تو آپ یہ سنتے تھے کہ بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے ڈوب گئے، مگر اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ کشتیوں پر سوار ترک وطن کرنے والے کچلے گئے۔ وریری کہتے ہیں کہ لیبیا میں ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جو کشتیوں پر گنجائش سے زیادہ لوگ سوار کرنے والے ان سمگلروں کو روک سکے۔ آئی او ایم کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 9,000 کے قریب لوگ پناہ کی تلاش میں سمندر کے ذریعے اٹلی پہنچے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس پرخطر سفر پر روانہ ہونے والوں میں زیری سہارا کے افریقی ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر نائجیریا، گیمبیا اور مالی سے ہے۔ وریری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ افریقی پناہ گزین سمگلروں کو 600 سے 800 ڈالر عطا کرتے ہیں، جبکہ شام، مشرق وسطی اور بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں سے آنے والے اس سے نصف رقم ادا کرتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے وریری کا کہنا تھا،
In those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals, yes, based on how much they pay.
ایسے واقعات میں جہاں دیگر شہریتوں کے افراد کا تعلق ہو، یعنی زیری سہارا سے ہٹ کر شہریتوں کا، تو ان میں جو زیادہ رقم ادا کرتے ہیں انہیں کشتیوں کے زیادہ محفوظ خیال کیے جانے والے بالائی پشتوں پر سوار کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر افراد کو یا تو انتظار کروایا جاتا ہے یا زیری حصے میں رکھا جاتا ہے جو ہر طرف سے بند ہوتا ہے۔ آئی او ایم کا کہنا ہے کہ یورپ آ کر پناہ حاصل کرنے والوں کی نقل مکانی بلا روک ٹوک تسلسل سے جاری ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال 120,000 پناہ گزین یونان اور اٹلی کی ساحلوں تک پہنچے ہیں، جو گزشتہ سال جون تک آنے والے 100,000 پناہ گزینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ شمالی کوریا کی جانب سے ممنوع بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے حالیہ تجربے کی، جو سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، مذمت کی ہے۔ 7 فروری کو کیے جانے والے تجربے سے 1 مہینے سے بھی کم عرصہ پہلے شمالی کوریا نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی اس وقت بڑی خلاف ورزی کی جب اس نے 6 جنوری کو ایک ایٹمی تجربہ کیا، جو سن 2006 کے بعد سے اس نوعیت کا 4th تجربہ تھا۔ 7 فروری کو ہنگامی صلاح مشورے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے، جسے DPRK بھی کہا جاتا ہے، میزائل چھوڑے جانے کی زبردست مذمت کی اور اعلان کیا کہ اس کے جواب میں سلامتی کونسل کی ایک نئی قرارداد کے ذریعے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ سلامتی کونسل لازمی طور پر فیصلہ کن اقدام کرے اور ایسا فوری طور پر کیا جائے۔
With each one of these actions, the DPRK moves one step closer to its declared goal of developing nuclear tips.
سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ اس قسم کی ہر کارروائی سے DPRK اپنے اس اعلان شدہ مقصد سے ایک قدم قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت رکھنے والے بین البراعظمی بلیسٹک میزائل بنائے گا، اور جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ایسا ہونے دیں گے۔ اس قسم کی ہر اشتعال انگیز کارروائی اور ہر ایک غیر قانونی اقدام پر سخت رد عمل کی ضرورت ہے۔ DPRK کے فیصلوں اور اس کی کارروائیوں کے پیش نظر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سلامتی کونسل اس کا سخت الفاظ میں جواب دے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے اس جانب توجہ دلائی کہ میزائل کے تجربے سے نہ صرف جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، بلکہ اس سے علاقے کو اور امریکہ کو بھی خطرے کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے جمہوریہ کوریا اور جاپان سمیت اپنے اتحادیوں کے دفاع سے متعلق پختہ عہد کا اعادہ کیا۔ شمالی کوریا کے ایٹمی اور بلیسٹک میزائل کے پروگرام سے پیدا ہونے والے خطرے کے جواب میں امریکہ اور جمہوریہ کوریا نے اتحاد کی جانب سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتہائی بلندی کے فضائی دفاعی نظام یعنی تھاٹ کے جمہوریہ کوریا میں تنصیب کے قابل عمل ہونے سے متعلق باضابطہ صلاح مشورہ شروع کیا جائے۔ محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک کے مطابق تھاٹ کا نظام مکمل طور پر شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرے پر مرکوز ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد بین ہی اس خطرے پر توجہ دینا ہے۔ اس قسم کے اقدام کے بارے میں شمالی کوریا کے ممکنہ رد عمل پر ایک سوال کے جواب میں محکمہ دفاع کے ترجمان کک نے کہا کہ شمالی کوریا کو اگر اس پر تشویش ہے تو اس کے لیے اس کا آسان حل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اشتعال انگیز کارروائیوں کو بند کر دے۔ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان قراردادوں کی پاسداری شمالی کوریا کے لیے ایک بہت اچھا آغاز ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض، جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں۔ لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے، جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے، جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا۔ میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا۔ 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا۔ ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں، جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی۔ میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جن میں بینائی جانا، گردے خراب ہو جانا، اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔
ڈاکٹر
نیتھن کہتے ہیں، بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی۔ محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
It turns out that although the entire group is doing quite well, including those who were originally
چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا، جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی، تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح 33% کم ہو گئی۔ جنرل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محققین اب کوشش کر رہے ہیں کہ مرض کی جینیاتی اور ماحولیاتی وجوہات دریافت کر کے ایسے خلیے حاصل کر سکیں جن سے انسولین بنائی جا سکے، مگر پھر بھی بات وہی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بہجت حاضر خدمت ہے. آئیے آج ہم آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے کچھ دلچسپ خبریں سناتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں زمینوں سے دور کچھ آسمانوں کی جانب, کچھ چاند اور سورج کی, کچھ تاروں کی باتیں کرتے ہیں. تاریخ ساز اپولو 11 مشن تو آپ نے سنا ہوگا. یہ وہی مشن تھا جب انسان پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تھا اور امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے. اگرچہ چاند کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے, لیکن چاند کے اسرار آج بھی دبیز تہوں میں لپٹے ہوئے ہیں. خاص طور پر چاند کا وہ عقبی حصہ جو زمین سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے, وہ آج بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ایک راز ہے. لیکن حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے 4 عشروں سے زیادہ پرانی ایک کھوئی ہوئی ریکارڈنگ منظر عام پر لائی گئی, جس میں چاند کی طرف بھیجے گئے اپولو 10 مہم کے اس خلائی سفر کا انکشاف کیا گیا ہے جس میں خلا نوردوں نے چاند کے دور دراز حصوں کے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہوئے وہاں کچھ عجیب و غریب آوازیں سننے کا تجربہ کیا تھا. سائنس چینل کی نئی سیریز ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز یا ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈنگ میں کسی دوسری دنیا کی موسیقی شامل ہے جو اپولو ماڈیول کے ریڈیو کے ذریعے سنی جا رہی تھی. یہ خلانورد نیل آرمسٹرانگ کے مشہور 1969 کے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے تاریخی لمحے سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے, جب اپولو 10 کا عملہ کمانڈر تھامس پی اسٹیفرڈ, کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ڈبلیو اور ینگ ماڈیول پائلٹ یوجین اے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے لیے ایک ڈریس ریہرسل کے طور پر چاند کے مدار میں داخل ہوئے تھے. اس مشن نے چاند کے دور افتادہ حصے کو عبور کر لیا تھا, جس میں ان کے زمین کے ساتھ تمام رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے. اس رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور 1 گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی, اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پرسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دے رہی تھی. یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں, جسے سن کر وہ بری طرح چونکے تھے. انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تذبذب میں تھے کہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دی جائے یا نہیں. ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ خلانورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسے آوازیں سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں. الجھن کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر زمین کے ساتھ ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی. اس کے علاوہ 3 خلانوردوں کی آپس کی گفتگو سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان سب نے ایسی آوازیں سنی تھیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی سنائی نہ دی تھیں. ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پرسرار آوازیں ضرور سنی تھیں, جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں قرار دیا تھا. اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھا, مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے. چاند پر موسیقی سننے کی ممکنہ وضاحت کے طور پر سائنس چینل کے شو میں چاند کے مقناطیسی میدان یا پھر چاند کے ماحول کے ساتھ ریڈیو نشریات کی مداخلت پر بحث کی جاتی ہے, تاہم شو پر موجود ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ چاند پر مقناطیسی میدان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ماحول ہے جو ریڈیو نشریات میں کسی مداخلت کا باعث بن سکتا ہے. ناسا کا کہنا یہ ہے کہ خلائی ادارے کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, لیکن یہ سنائی دینے والی آوازیں نہیں ہوتی بلکہ یہ برکنتیسی لہریں ہیں جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں. ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برکنتیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا انسانی سماعت کے مطابق ترجمہ بھی کیا گیا, جس سے یہ کسی اور ہی دنیا کی پرسرار آوازیں معلوم ہونے لگتی ہیں. تو جناب, کیسی تھی یہ دلچسپ خبر ہماری دنیا سے ہٹ کر کچھ زمینوں سے پرے آسمانوں کے قریب چاند اور تاروں کی باتیں؟ آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور آپ کو خبر سناتے ہیں. دسمبر میں ناسا نے مستقبل کے خلانوردوں سے درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا تھا. خلائی ادارے کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اسے 18,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی. پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں اس کے تیسرے حصے کے مساوی افراد نے, جبکہ سن 1978 میں 8,000 افراد نے درخواستیں دی تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خلاؤں کا تجسس ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جستجو، زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مجبور کرتا ہی رہتا ہے۔ آج سائنس کی دنیا سے بس اتنی ہی خبریں، کچھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے، بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور سامعین، تازہ خبروں کے ساتھ انجم ہیرل گل۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود 15 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے بارے میں پاکستان کی جانب سے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ انہیں مسلسل پناہ اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 10 لاکھ مزید افغان اقتصادی وجوہات کی بنا پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ یہ پناہ گزین اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق طویل عرصے تک بے گھر رہنے والی دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پولیس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز پر بم کا خودکش حملہ کیا گیا، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کنڑ صوبے میں بم کے حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ کابل میں عینی شاہدوں نے دیکھا کہ امدادی کارکن ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو حملے کے فوراً بعد اسپتال پہنچا رہے تھے۔ ساؤتھ کیرولائنا میں صدارتی انتخابات کی پرائمری یا ابتدائی مرحلے کی ووٹنگ ہفتے کے روز شروع ہو گئی، جہاں ڈیموکریٹک جماعت سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز میں سے ایک کا انتخاب کریں گے۔ آئندہ ہفتے اہم سپر ٹیوزڈے سے پہلے یہ حتمی مقابلہ ہوگا، جس میں 1000 سے زیادہ مندوبین کا اعلان کیا جائے گا۔ شام میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی بیشتر مؤثر رہی، تاہم تشدد کے کچھ واقعات ہوئے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ حما صوبے میں سلامیہ شہر کے نواح میں ایک کار بم دھماکے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے مقام پر اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ دوسری جگہ حکومت کی فورسز اور باغی گروپوں کے درمیان ترک سرحد کے قریب لتاکیہ صوبے میں جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ سنا میں عہدیداروں اور وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز یمن میں ایرانی حمایت والی شیعہ فورسز سے برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد نے شمال مشرق میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں فضائی حملہ کیا، جس سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہفتے کے روز ایران کے پارلیمانی انتخابات سے ظاہر ہوا ہے کہ اصلاح پسند اور اعتدال پسند صدر حسن روحانی کے لیے ان کے سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کر دیں گے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بعد قانون سازوں کے لیے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالے گئے۔ الشباب کے عسکریت پسندوں نے صومالیہ کے دارالحکومت میں ایک ہوٹل پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔